گولیوں کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بے گناہ نوجوانوں کو مارا گیا، احتجاج میں ہمارے 12 کارکن جاں بحق ہوئے ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کے شہر پارا چنار میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے اعلان کیا تھا کہ پارا چنار کے اہل تشیعوں پر دہشت گردانہ حملے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 134 تک پہنچ گئی ہے اور کم از کم 130 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پارا چنار کے عوام اور پارا چنار سے پشاور جانے والی متعدد گاڑیوں کے مسافروں پر 2 دہشت گردانہ حملے ہوئے تھے۔ پاکستان کے باہر سے حمایت یافتہ تکفیری اور دہشت گرد گروہ ہمیشہ پارا چنار کے عوام کو نشانہ بناتے ہیں، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جبکہ وفاقی اور ریاستی حکومتیں پارا چنار کے شیعوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی اور سنجیدہ اقدامات نہیں کرتیں، لہذا علاقائی اور قبائلی مسائل اور تنازعات پارا چنار کے شیعوں کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کا ایک بہانہ ہیں جن سے وہ مسلسل متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ موصول رپورٹوں کے مطابق کرم میں شیعہ مسلمانوں کے کانوائے پر دہشت گردانہ حملے اور قتل عام کے بعد بھی پارا چنار میں پرتشدد کارروائیاں جاری رہیں۔ اس دوران مختلف مذہبی و سیاسی رہنماؤں کی جانب سے احتجاج اور مذمتی بیانات بھی سامنے آئے۔ شیعہ جماعتوں نے پارا چنار کے شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف گورنر ہاؤس کراچی کے باہر احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجی دھرنے کے اختتام پر نمائندہ وفد نے گورنر سندھ کو 10 نکاتی مطالبات پیش کیے۔ سانحہ پارا چنار کے خلاف پاکستان کے شہر لاہور میں پریس کلب کے سامنے مجلس وحدت مسلمین اور امامیہ اسٹوڈینٹس آرگنائزیشن نے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق احتجاجی مظاہرے کی قیادت مجلس وحدت مسلمین وسطی پنجاب کے صدر علامہ حسن رضا حمدانی اور آئی ایس او کے مرکزی صدر فخر عباس نقوی نے کی۔ مظاہرین نے پشاور سے پارا چنار جانے والے مسافروں کی شہادت پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ دوسری جانب مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارا چنار میں وہ قوتیں فتنہ کھڑا کر رہی ہیں جنہیں امن کی نہیں جنگ کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرم ایجنسی میں امن پسند لوگ بستے ہیں، یہاں اسلحے کی فیکٹریاں ہیں اور نہ ہی منشیات کے اڈے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا کہ صوبائی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پارا چنار میں امن و امان کے قیام میں ناکام نظر آتے ہیں اور میڈیا پر پارا چنار کے کشیدہ حالات نہیں دکھائے جا رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس جنگ کو بلا تاخیر روکا جائے۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا کہ کرم ایجنسی میں شیعہ سنی وحدت کا عملی مظاہرہ 2024 کے انتخابات میں سب نے دیکھا اور سراہا گیا ہے۔ ہم نے اتحاد کے لیے 20,000 لاشیں اٹھائی ہیں لیکن کبھی بھی اسلحہ نہیں اٹھایا۔ ہم پارا چنار میں مکمل امن چاہتے ہیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ضلع کرم سے ممبر قومی اسمبلی انجینئر حمید حسین نے کہا کہ ضلع کرم جنگ کی آگ میں جل رہا ہے۔ رکن قومی اسمبلی حمید حسین نے کہا کہ علاقے کے امن کے لیے پارلیمنٹ کے ہر اجلاس میں آواز بلند کرتا ہوں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ کرم ایجنسی کے لوگوں پر یہ جنگ زبردستی مسلط کی گئی ہے۔ خطے کے عوام کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ کسی دوسری قوت کو کرم ایجنسی میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ادھر پشاور میں بھی سانحہ پارا چنار کے خلاف مظاہرہ کیا گیا جس میں مظاہرین نے قاتلوں کو فلفور کیفر کردار تک پہنچانے اور پشاور پارا چنار روڈ کو محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ وزیر اعلی خیبر پختونخوا احتجاج میں مصروف ہیں، انہیں صوبے میں ہونے والی دہشت گردی سے کوئی سروکار نہیں اور امن و امان کی صورتحال خراب ہو چکی ہے۔ سامعین، حکومتی جرگے کی کوششوں سے فریقین کے جنگ بندی پر آمادہ ہونے کے باوجود مختلف علاقوں سے دو طرفہ فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کے حکام نے بتایا ہے کہ لوئر کرم میں فرقے وارانہ بنیادوں پر منقسم قبائل کے درمیان ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں بہت سے افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ افغانستان کی سرحد سے متصل یہ ضلع طویل عرصے سے تکفیری دہشت گردوں کی دہشت گردانہ کارروائیوں اور حکومت کی جانب سے تکفیری دہشت گردوں کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے فرقے وارانہ کشیدگی کا شکار رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بنا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ الاجل یا امام، الاجل یا امام، الاجل یا امام، الاجل یا امام، ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا۔ اللهم اجل ولی الفرا، اللهم اجل ولی الفرا،
معرفت خدا کی اور رسول کی وہ مانتے ہیں بات حق اور اصول کی، نبی کی جو بھی بات ہے خدا کی بات ہے، یہ بات بھی تو ایک حدیث ہے رسول کی۔
ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا۔ اللهم اجل ولی الفرا، اللهم اجل ولی الفرا،
ہے مومنوں کو یہ یقین امام آئیں گے، جہاں سے ظلم و جور گھر ستم مٹائیں گے، جو انتقام رہ گیا ہے خون شاہ کا، امام آ کے خود جگہ میں وہ چکائیں گے۔
ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا۔ اللهم اجل ولی الفرا، اللهم اجل ولی الفرا،
ہمارا چل رہا ہے جو نظام زندگی ہے زیر سر پرستی ہے امام عصر کی، امام غیب میں ہے ان کے نائب امام، دکھا رہے ہیں ہم کو ظلمتوں میں روشنی۔
ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا۔ اللهم اجل ولی الفرا، اللهم اجل ولی الفرا،
ہدایتوں سے منزلیں ملی شعور کی، دعائیں ہو رہی ہیں جب کی تو ظہور کی، ہے دل کو اب یقین اور انتظار بھی کہ دو جہاں میں ہوگی روشنی جو نور کی۔
ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا۔ اللهم اجل لولی الفرا،
نہیں ہے جس کو معرفت میرے امام کی، نہیں ہے اس کی زندگی کسی بھی کام کی، ہے اس کی موت بھی جہالتوں کی موت ہی، اسی میں اس نے اپنی زندگی تمام کی۔
ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا۔ اللهم اجل ولیک الفرا، اللهم اجل ولیک الفرا۔
سامعین، ابھی آپ ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانی کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ شام کی فوج کی صوبہ حلب میں پیش قدمی جاری، دہشت گردوں کو کئی محاذوں پر پسپائی کا سامنا۔ ایران نے جوہری ہتھیاروں تک رسائی کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایران کا خط ارسال۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی ایک مرتبہ پھر خلاف ورزی، 6 لبنانی شہید، متعدد زخمی۔ اب ایران سے ہی شائع ہونے والے اخبار کیہان کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شام میں دہشت گرد گروہوں کو کچل دیا گیا، شامی فوج کے حوالے سے بھرپور کارروائی جاری، امریکی سازش کو شام میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے بشار اسد۔ جنوبی کوریا میں مارشل لا اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے لگایا گیا۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آبی وسائل ختم، دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی، مضبوط عزم ضروری، شہباز شریف۔ شہباز سعودی ولی عہد، 6 ماہ میں 5ویں ملاقات، تعلقات میں بڑی تبدیلی کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ پی ٹی آئی احتجاج میں ڈیوٹی سے معذرت کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف انضباطی کارروائی جاری۔ جنوبی کوریا عوامی دباؤ، پارلیمنٹ کا مطالبہ، صدر کا مارشل لا ہٹانے کا اعلان۔ سامعین، پاکستان سے ہی شائع ہونے والے اخبار ڈان کی بعض سرخیاں۔ جنوبی کوریا میں مارشل لا لگانے والے صدر کو مواخذے کا سامنا۔
عمر ایوب کے بعد سینیٹر شبلی فراز بھی جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے مستعفی۔ افغانستان میں کلدم تحریک افغانستان میں کلدم تحریک طالبان پاکستان کا اہم کمانڈر ہلاک۔ سامین، پاکستان ہی سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی بعض سرخیاں۔ برطانیہ نے اپنے شہریوں کو بنگلہ دیش نہ جانے کی ہدایت کر دی۔ پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں مارشل لا ہے، اسد قیصر۔ روس سے خام تیل کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، وزیر پیٹرولیم۔ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے، ان کا کوئی احتجاج یا ریلی پرامن نہیں رہی، وزیر خارجہ۔ جے ایچ کیو حملہ کیس میں عمر ایوب کی بریت کی درخواست خارج۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کے آج کے ایک کالم کا عنوان ہے، غزہ کے بچے، نتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کا فیصلہ نتن یاہو کے لیے ایک بڑی سفارتی شکست ہے۔ کالم نگار زاہدہ حنا لکھتی ہیں، میں نے کچھ دن پہلے بھی فلسطین کے حوالے سے کالم لکھا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ فلسطین میں ہونے والے مظالم پہ جتنی بات کی جائے، لکھا جائے، وہ کم ہے۔ اس احتجاج کو جاری رہنا چاہیے تاکہ فلسطینی عوام کو انصاف حاصل ہو سکے۔ آج دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو ظلم، ناانصافی اور طاقت کے نشے میں چور حکمرانوں کی کہانیاں ہر کونے میں بکھری نظر آتی ہیں، لیکن ایک خطہ ایسا بھی ہے جہاں ظلم و زیادتی رکنے میں نہیں آ رہی اور بے گناہ انسانوں کا خون مسلسل بہایا جا رہا ہے۔ یہ غزہ ہے، فلسطین کا وہ حصہ جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیلی جارحیت کا شکار ہے، جہاں بچوں تک کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آئے دن ماں باپ اپنے جگر گوشوں کو تاریک قبروں کے سپرد کر رہے ہیں، جہاں ہر گلی موت کا منظر پیش کرتی ہے۔ اس اسرائیلی جارحیت کا سب سے نمایاں چہرہ موجودہ وزیر اعظم نتن یاہو ہے، جسے تاریخ میں ایک ایسے حکمران کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس کے ہاتھ بے گناہ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ نتن یاہو کو حال ہی میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آئی سی سی نے جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات پر گرفتار کرنے کے وارنٹ جاری کر دیے۔ یہ ایک تاریخی قدم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ قدم غزہ کے ان بچوں کے لیے امید کی کوئی کرن لے کر آیا ہے جو ابھی بھی گولیوں، بموں اور ملبے تلے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ غزہ کے بچے جو دنیا کے دیگر بچوں کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں، آج خوف، بھوک اور بے بسی کی تصویر بن چکے ہیں۔ ان کی ماؤں کی آغوش خالی ہے اور ان کے پھول سے بچے منو مٹی تلے دفن کر دیے گئے ہیں۔ ان کے کھیل کے میدان کھنڈر بن چکے ہیں۔ جنگی طیاروں کی گونج نے ان سے ان کا بچپن چھین لیا ہے۔ وہ خوف و ہراس میں گھری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ بچے صرف اس لیے یہ سب جھیل رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلق فلسطین سے ہے۔ عالمی برادری اس ظلم کے خلاف ایک ساتھ کھڑی ہے، اور پوری دنیا میں ہر رنگ، نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے انسانیت کے ناطے فلسطین میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ اور دیگر ممالک کی یونیورسٹیوں میں بچوں نے اس ظلم کے خلاف جس طرح احتجاج کیا، وہ قابل تعریف ہے۔ فلسطینی بچوں کی زندگیاں صرف اسرائیلی بمباری سے ہی تباہ نہیں ہوئیں، بلکہ محاصرہ اور بنیادی سہولیات کی کمی نے ان کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ خوراک، پانی، دوا، یہ سب کچھ غزہ کے بچوں کے لیے خواب بن چکا ہے۔ آئی سی سی کے جاری کردہ گرفتاری وارنٹ ایک امید یا محض ایک علامتی قدم؟ بین الاقوامی عدالت انصاف کا فیصلہ نتن یاہو کے لیے ایک بڑی سفارتی شکست ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں جب کسی طاقتور حکمران کو جنگی جرائم کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہو، لیکن یہ ضروری ایک اہم لمحہ ہے جب اسرائیل کے وزیر اعظم کو عالمی قوانین کے دائرے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی سی سی کے وارنٹ کا مطلب یہ ہے کہ نتن یاہو کو اب دنیا کے کسی بھی ملک میں گرفتار کیا جا سکتا ہے جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے دائرہ کار کو تسلیم کرتا ہے۔ اس سے اسرائیل پر سیاسی دباؤ بھی بڑھے گا اور عالمی برادری کے لیے یہ پیغام بھی جائے گا کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ سامعین، اب آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لوک سبھا میں کانگریس کا سوال، اڈانی سے سرکار اتنی ڈرتی کیوں ہے؟ سنبھل کے لوگوں کے بھائی چارے کو بی جے پی نے گولی مارنے کا کام کیا ہے اکھلیش یادو۔ اجمیر درگاہ میں مندر کا شوشہ، برادران وطن کی مذہبی شخصیات بھی حیران۔ بدایوں کی 800 سال پرانی جامع مسجد پر بھی دعویٰ، پولیس نے شولہ پور کے باشندوں کو بیلٹ پیپر پر ووٹ ڈالنے نہیں دیا، عین موقع پر کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ یوتی کے اندر قلم دانوں کے لیے آپس میں کھینچ تان، اقوام متحدہ شامی گولان سے اسرائیل کے انخلا کی قرارداد منظور، ہندوستان بھی حق میں۔ سامعین، ہندوستان ایکسپریس نے آج مہاراشٹر میں حکومت سازی کا مسئلے کے عنوان سے اداریہ شائع کیا ہے، تو نظر ڈالتے ہیں اس اداریے پر۔ اخبار لکھتا ہے، مہاراشٹر میں انتخابی نتائج کی آمد کو 10 دن گزر چکے ہیں لیکن حکومت سازی ابھی بھی مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ دراصل اس الیکشن میں بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے امیدوں سے کہیں زیادہ بڑی جیت درج کرائی، اور یہی بڑی جیت حکومت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی وجہ بن رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مہاراشٹر میں حکومت کی قیادت کون کرے گا، کس کس جماعت کو کس کس حد تک حصہ داری دی جائے گی، اہم وزارتوں کی ذمہ داری کے سپرد کی جائے گی، یہ تمام مسئلہ ابھی تک زیر غور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تشکیل حکومت کے مسئلے کی گتھی جو 1 سے 2 دنوں کے اندر سلجھ جانی چاہیے تھی، 10 دنوں بعد بھی الجھی ہوئی ہے۔ میڈیا میں لگاتار یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ وزارت عالیہ پر قابض کون ہوگا۔ دراصل یہی مسئلہ تمام مسئلوں پر حاوی ہے۔ ایسی بھی خبریں درمیان میں گردش کرتی نظر آ رہی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے حوالے سے ہی اصل تنازع زیر بحث ہے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا خبریں سامنے آتی ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، پروگرام کے اس حصے میں اب وقت ہو چلا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا، تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 آذر 2 جمادی الثانی اور 4 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ آذر سن 1214 ہجری شمسی کو ایران کے قاجاری دور کے ایک معروف سیاستدان اور ادیب مرزا ابوالقاسم قائم مقام فراہانی کو قتل کر دیا گیا۔ وہ قاجاری ولی عہد کے جانشین مقرر ہوئے، اس کے بعد محمد شاہ کے صدر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے اور ایران کے معاملات کی اصلاح کا کام بڑے احسن طریقے سے انجام دینے لگے، لیکن داخلی بدخواہوں اور خارجی استعمار پسندوں نے ان کی ان خدمات کو اپنے لیے خطرہ جان کر ان کے قتل کی سازش کی۔ قائم مقام فراہانی کو بہت سے فنون، خاص طور سے ادبی علوم اور سادہ نویسی میں بہت مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے فارسی نثر میں جدید طرز بھی پیدا کی۔ ان کی تصانیف میں کتاب منشیات، جلائر نامہ اور دیوان اشعار کا نام لیا جا سکتا ہے۔ چودہ آذر سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کی فارسی زبان و ادب کی اکیڈمی کے رکن اور محقق ڈاکٹر غلام حسین یوسفی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1306 ہجری شمسی میں ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ استاد غلام حسین یوسفی کی تالیفات میں اہل قلم سے ملاقات، ہوا کی آغوش میں چند پتے اور چشمہ روشن قابل ذکر ہیں۔ قابوس نامہ اور بوستان و گلستان سادی اور دیگر قدیم کتب کی تصحیح بھی ان کی قابل قدر خدمات کا حصہ ہیں۔ چودہ آذر سن 1320 ہجری شمسی کو ممتاز ریاضی داں، فلسفی اور حکیم مرزا طاہر تنکابنی نے وفات پائی۔ وہ تقریباً سن 1242 ہجری شمسی میں ایران کے شمالی شہر کلاردشت میں پیدا ہوئے تھے۔ مرزا طاہر کو 16 سال کی عمر میں تعلیم کی تکمیل کے لیے تہران بھیج دیا گیا اور مدرسہ سپہ سالار میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ آئینی تحریک شروع ہونے پر وہ آزادی پسندوں کی صف میں شامل ہو گئے اور آئینی تحریک کا فرمان جاری اور مجلس شورائے ملی کی تشکیل کے بعد دینی طلبہ کی طرف سے پارلیمنٹ کے لیے ان کو منتخب کیا گیا۔ نیز پارلیمنٹ کے دوسرے دور کے لیے تہران کے عوام نے ان کو منتخب کیا۔ دو جمادی الثانی 193 ہجری قمری کو عباسی حکمراں ہارون کا انتقال ہوا۔ وہ 170 ہجری قمری میں اقتدار میں آیا۔ ابتدا میں اس نے اپنی ماں کی نگرانی میں حکومت کی۔ ماں کے انتقال کے بعد ہارون نے یحییٰ برمکی کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر مقرر کیا۔ اس کے بعد سے حکومت کے امور یحییٰ اور ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں تھی۔ ہارون عیاش حکمران تھا اور اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتا تھا، یہاں تک کہ اس نے بہت سوں کو اپنے خوفناک قید خانوں میں شہید کرا دیا۔ آخر کار ستمگر عباسی حکمراں ہارون اپنے مخالفین کی تحریک کو کچلنے کے لیے مشرقی ایران کے سفر کے دوران چل بسا۔ دو جمادی الثانی سن 1338 ہجری قمری کو مشہور ایرانی ادیب اور فقیہ مرزا حسن آغا تبریزی نے وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن تبریز میں ہی حاصل کی اور پھر اس کی تکمیل کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف گئے، جہاں شیخ مرتضیٰ انصاری، سید حسین کو قمرئی، مرزا شیرازی اور ملا علی نہاوندی جیسے عظیم اساتذہ سے قصبے فیض کیا۔ وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے بعد تبریز واپس آ گئے۔ حسن آغا تبریزی 40 سال تک دینی علوم کی تدریس میں مصروف رہے۔ وہ آئینی حکومت کی تحریک کے حامی تھے، لیکن بعد میں جب یہ تحریک اپنے مقصد اور راستے سے ہٹ گئی تو وہ اس کے مخالف ہو گئے۔ چار دسمبر سن 1748 عیسوی کو فرانسیسی کیمیاداں برتولے پیدا ہوئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کیمسٹری میں تحقیقات کی اور بہت سے تجربات کرنے کے بعد انہوں نے میل کچیل دور کرنے میں کلورین کے خواص کا پتہ لگایا۔ برتولے نے مختلف نمکیات پر بھی تحقیقات انجام دی۔ وہ 1822 میں انتقال کر گئے۔ چار دسمبر سن 1899 عیسوی کو ٹائیفائڈ کی بیماری کی روک تھام کے لیے پہلی بار اس کا ٹیکا استعمال کیا گیا۔ یہ ٹیکا پہلے دو فرانسیسی سائنسدانوں نے ایجاد کیا، اس کے بعد برطانوی ڈاکٹر ہاوکن نے اس کو مکمل کیا۔ بالآخر ایک دوسرے محقق رائٹ نے اس ٹیکے کا استعمال لوگوں کے لیے ممکن بنایا۔ چار دسمبر سن 1952 عیسوی کو جنوبی امریکہ کے شمال میں جزیرہ برمودا پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس کا ایک سے فریقی اجلاس ہوا۔ مذکورہ ممالک نے اپنے سے جانبہ تعلقات کے علاوہ برلن میں سوویت یونین کی پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے بارے میں اہم فیصلے کیے۔ اس زمانے میں برلن شہر کا مغربی حصہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے کنٹرول میں تھا، اور شہر کے مشرقی حصے پر سوویت یونین کا کنٹرول تھا۔ برلن شہر کے انتظام و انسرام کے بارے میں فریقین کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے، اور یہ امر بالآخر سن 1961 میں سوویت یونین اور مشرقی جرمنی کے ذریعے مشہور دیوار برلن کی تعمیر کا سبب بنے۔ البتہ نومبر 1989 میں دیوار برلن گرا دی گئی، اور ایک سال سے بھی کم عرصے میں جرمنی کے دونوں حصوں کا اتحاد ہو گیا۔ 4 دسمبر سن 1856 عیسوی کو برطانوی فوج نے ہرات پر ایران کا قبضہ ہونے کے بعد ایران کے شہروں خارک اور بوشہر پر حملہ کیا۔ سن 1856 عیسوی میں کہ جب برطانیہ یورپ میں جنگ کریمہ میں الجھا ہوا تھا تو ایران کے بادشاہ وقت ناصر الدین شاہ قاجار نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یکم نومبر سن 1856 عیسوی کو ہرات پر قبضہ کر لیا تھا۔ برطانوی حکومت نے بھی اسی دن ایران کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور 4 دسمبر کو برطانیہ کے 8 جنگی جہازوں نے دیگر جہازوں کے ساتھ خلیج فارس میں ایران کے کچھ جزائر اور بندرگاہوں پر حملہ کر دیا۔ دسمبر کے آخر تک جزیرہ خارک اور بوشہر پر برطانوی فوج کا قبضہ ہو گیا اور جنوری 1857 عیسوی میں برطانوی اور ہندوستانی فوج آگے بڑھتے ہوئے کرمان کے علاقے تک پہنچ گئے۔ ادھر اہواز پر بھی برطانوی بحریہ کے جنگی جہازوں نے قبضہ کر لیا۔ ناصر الدین شاہ جو کہ اپنی حرکت کے نتیجے سے گھبرا گیا تھا اس مسئلے میں فرانس سے ثالثی کی درخواست کی اور بالآخر 4 مارچ سن 1857 عیسوی کو پیرس معاہدہ ہوا جس کی بنیاد پر ایرانی حکومت اس بات کی پابند بنی کہ ایران سے برطانوی افواج کے چلے جانے پر ایران بھی ہرات سے انخلا کرے گا اور افغانستان پر کسی بھی طرح کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اس طرح افغانستان پوری طرح ایران سے الگ ہو گیا اور افغانستان برطانیہ کے زیر انتظام آ گیا۔ اور 4 دسمبر سن 1679 عیسوی کو برطانیہ کے ممتاز فلسفی اور صاحب نظر تھامس ہابز کا انتقال ہوا۔ وہ 5 اپریل سن 1588 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ تھامس ہابز ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اس کے بعد فلسفے کا مطالعہ کیا اور اٹلی کے مشہور فلسفی ماکیاولی کے خیالات سے متاثر ہوئے، نیز اپنے نظریات کی نشر و اشاعت شروع کی۔ دنیا میں رونما ہونے والے حادثات و واقعات میں دلچسپی ان کے فلسفے کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ معاشروں کے نامساعد حالات کو بہتر بنانے کے لیے شریر اور زندہ صفت لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اس کے بعد ایک معاہدے کے تحت کہ جو معاشروں کے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، معاشرے کا انتظام و انصرام ایک شخص یا فرمان روا یا لیویاتھن کے سپوت کر دیا جائے۔ تھامس ہابز کا خیال تھا کہ بادشاہ کا اقتدار لامحدود ہونا چاہیے اور حاکم کے کام سے ہونے والی ہر ناراضگی کو سختی سے کچل دینا چاہیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ شامی فوج کا صوبہ حما کے نواحی علاقوں میں آپریشن، بعض علاقوں سے تکفیری دہشت گردوں کا مکمل صفایا۔ غزہ کے انتظام کے بارے میں تحریک فتح اور تحریک حماس کے درمیان ابتدائی معاہدہ طے پا جانے کی اطلاعات۔ ای سی او کا 28واں اجلاس، آپسی تعاون کے فروغ اور غزہ میں نسل کشی رکوانے کے لیے آپسی ہم آہنگی کے عزم کے ساتھ اختتام پذیر۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں دیویندر فڑنویس نئے وزیر اعلی ہوں گے، حلف برداری کی تقریب جمعرات کو منعقد ہوگی۔ اور سنبھل جانے سے روک دیے جانے پر ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی حکومت پر نکتہ چینی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ شامی فوج نے صوبہ حما کے بعض نواحی علاقوں میں آپریشن کر کے تکفیری دہشت گردوں کا مکمل صفایا کر دیا ہے۔ العالم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شامی فوج نے حلب اور ادلب پر تکفیری دہشت گردوں کے حملوں کے بعد بڑا آپریشن شروع کیا ہے۔ شامی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبہ حما میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ تکفیری دہشت گردوں کو صوبہ حما کے قریبی علاقوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ حما کے مشرقی علاقے کو دہشت گردوں سے مکمل خالی کرا لیا گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ تکفیری دہشت گرد شمال مشرقی علاقے سے حما میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری جانب شامی اور روسی فضائیہ نے ادلب اور حلب کے مختلف مقامات پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ شام میں دہشت گردی کے نئے سلسلے کے آغاز کے بعد سے اب تک 1500 کے قریب دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ شام میں تکفیری دہشت گردوں کے حملوں کے بعد سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکہ کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ شام کے صوبہ حلب اور ادلب میں تکفیری دہشت گردوں کے حملوں کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، جس میں شرکا نے شام میں تکفیریوں کی سرگرمیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس میں فریقین پر زور دیا گیا کہ بے گناہ عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے۔ یورپی ممالک نے سن 2011 میں دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہوئے ان کی مالی اور دفاعی مدد فراہم کی تھی۔ شام میں دہشت گردی پھیلنے کے اثرات یورپی ممالک میں بھی ظاہر ہو گئے اور تکفیری دہشت گردوں نے کئی یورپی ممالک میں دہشت گردانہ اقدامات انجام دیے۔ ان واقعات کے بعد یورپی ممالک کی جانب سے شام کے صدر بشار اسد کی حکومت کے خلاف دہشت گردوں کی مدد میں کمی دیکھنے کو ملی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا کہ ایران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامی حکومت اور عوام کی حمایت کے عزم پر باقی رہے گا۔ شام کے نمائندے نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بعض علاقائی اور عالمی طاقتیں دہشت گردی کو حربے کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ ادلب اور حلب میں دہشت گردوں کے حملے ترکیہ اور اسرائیل کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ چین نے حلب میں ایرانی قونصل خانے پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے، عالمی برادری کو اس سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے چاہیے۔ روس کے نمائندے نے کہا کہ شام میں دہشت گردوں کو امریکہ کا آشیرواد حاصل ہے۔ یوکرین کے فوجی مشیر شام میں تحریر الشام یا جبہۃ النصرہ کے دہشت گردوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ ایران، شام، عراق اور روس کے اعلی عسکری عہدیداروں نے لبنان میں جنگ بندی کے فوراً بعد تکفیری دہشت گردوں کے حملے کو شام، اس کی اتحادی قوتوں اور مزاحمتی محاذ کو کمزور کرنے کے لیے امریکی اور صہیونی سازش قرار دیا ہے۔ ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باقری نے روسی وزیر دفاع آندرے بیلوسوف، عراقی آرمی چیف آف اسٹاف جنرل یار اللہ اور شامی فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل عبدالکریم سے الگ الگ ٹیلی فونی گفتگو کی، جس میں شام کے علاقوں پر تکفیری دہشت گردوں کے حملے کے بعد کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس گفتگو میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے اس بات پر زور دیا کہ شام میں ایک خطرناک سازش کے تحت تکفیری دہشت گرد گروہوں کا حملہ علاقے کے لیے پہلا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے ساتھ صہیونی حکومت کی کمزور جنگ بندی کے وقت اس طرح کا حملہ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شام اس کے اتحادیوں اور مزاحمتی محاذ کو کمزور کرنے کی امریکی اور صہیونی سازش ہے۔ اس گفتگو میں تمام فریقوں نے شام کی قانونی حکومت کی ٹھوس حمایت پر اتفاق کیا اور شامی فوج کی حمایت کے لیے ضروری اقدامات کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس گفتگو میں سبھی فریقوں نے شام کے پڑوسی ممالک سے تکفیری دہشت گردوں کی حمایت روکنے کے لیے ضروری اقدامات کا مطالبہ بھی کیا۔ فلسطینی مرکز برائے انسانی حقوق حشد کے سربراہ نے غزہ میں پھیلی بھکمری کا ذکر کرتے ہوئے بھوک کو ایک ہتھیار کے بطور استعمال کرنے پر صہیونی حکومت کی شدید مذمت کی ہے۔ العالم نیوز پورٹل کے مطابق فلسطین کے انسانی حقوق مرکز کے سربراہ صلاح عبدالعطی نے پورے غزہ میں روٹی کی دکانوں کے بند ہو جانے کا ذکر کیا اور اس صورتحال کا ذمہ دار صہیونی ٹولے کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھوک کا بطور اسلحہ استعمال ایک جنگی جرم ہے۔ انہوں نے غزہ کو ڈیزاسٹر زون قرار دیے جانے کے ساتھ ساتھ پھیلتی بھکمری کی روک تھام کی غرض سے غاصب صہیونیوں پر دباؤ ڈالے جانے اور غزہ کے باشندوں تک انسانی امداد کی یقینی ترسیل کا مطالبہ دہرایا۔ واضح رہے کہ مکمل محاصرے کے نتیجے میں آٹے کے ذخائر ختم ہو جانے کے باعث غزہ میں روٹی کی تمام دکانیں بند ہو چکی ہیں۔ صہیونی دہشت گرد غذائی اشیاء کی ترسیل کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور اگر تھوڑی بہت اشیاء پہنچ بھی جاتی ہیں تو صہیونی دہشت گرد انہیں لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ غزہ کی ریلیف اینڈ ریسکیو کمیٹی کے ترجمان محمود بسل کے مطابق اس وقت غزہ میں کم از کم 60,000 شہری بھوک کے باعث موت کے خطرے سے روبرو ہو چکے ہیں۔ جنوبی لبنان میں جنگ بندی کے نفاذ کے باوجود غاصب صہیونی ٹولے کی جانب سے مسلسل معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ایران پریس نے لبنانی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی دہشت گردوں نے جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک دسیوں مرتبہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک طرف جہاں بعض علاقوں میں صہیونی ٹولے نے لبنانی شہریوں کو واپس اپنے علاقے میں آنے سے روکا ہے، وہیں اس نے اپنے بمبار ڈرون طیاروں اور توپ خانوں سے بارہا بمباری بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ عام شہریوں پر فائرنگ کے واقعات کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ جنگ بندی کے بعد ہونے والی صہیونی دہشت گردی میں متعدد لبنانی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ دو دن پہلے لبنان کے اسپیکر نبی بیری نے الجمہوریہ روزنامے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یہ بتایا تھا کہ غاصب حکومت نے جنگ بندی معاہدے کی اب تک 52 سے زیادہ مرتبہ خلاف ورزی کی ہے۔ صہیونی ٹی وی چینل 12 نے بھی اعتراف کیا ہے کہ صہیونی ٹولے نے منگل کے دن لبنان کے کم از کم 3 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے بھی جا رہے صہیونی ٹولے کو لگام دینے میں 47 فریقوں کی ناکامی کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے صہیونی ٹھکانوں کو اپنے نشانے پر لیا ہے۔ علاقائی ممالک کی اقتصادی تعاون تنظیم ای سی او کا 28 اجلاس رکن ممالک کے مابین اقتصاد، سیاحت اور ٹرانزٹ سمیت مختلف شعبوں میں آپسی تعاون کے فروغ اور غزہ میں نسل کشی رکوانے کے لیے آپسی ہم آہنگی کے عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ ایران کی سربراہی اور میزبانی میں ہونے والا یہ اجلاس گزشتہ پیر کو مشہد میں شروع ہوا، جو منگل کے روز ای سی او تنظیم کی وزارتی کونسل کے اجلاس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس اجلاس میں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے نشست کے سربراہ اور میزبان کی حیثیت سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ای سی او کی اپنی 1 سالہ صدارت کے دوران ایران نے رکن ممالک کی سربلندی کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے نشست کے میزبان صوبے خراسان رضوی میں پائی جانے والی گنجائشوں کی طرف تنظیم کے رکن ممالک کو توجہ دلائی اور کہا کہ قدرتی پرکشش مقامات کے علاوہ یہ صوبہ بہت سے اقتصادی، تجارتی، سیاحتی، زرعی، قومی اور علاقائی صلاحیتوں کا حامل ہے، جس سے امید ہے کہ رکن ممالک کے وزراء آشنا ہوں گے۔ نشست میں ای سی او کے سیکرٹری جنرل اسد مجید خان نے گزشتہ ایک سال کے دوران ایران کی کامیاب اور فعال سربراہی اور پھر حالیہ نشست کے لیے اس کی میزبانی کا شکریہ ادا کیا۔ مجید خان کا کہنا تھا کہ 2024 کے دوران ایران نے علاقائی سطح پر تجارت کی توسیع کے ذریعے ایک پائیدار اور لچکدار خطے کا قیام نعرے کے ساتھ کام کیا۔ ای سی او کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان بہت سے اشتراکات ہونے کے باوجود ان کے درمیان ابھی لازمی یکجہتی پیدا نہیں ہو پائی ہے۔ انہوں نے علاقائی سطح پر مسابقاتی معیشت اور تجارت و اقتصاد کے ماہرین کے درمیان مسلسل مشاورت اور گفتگو پر زور دیا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غزہ کے انتظام کے بارے میں قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران فلسطین کی تحریک فتح اور تحریک حماس کے درمیان ابتدائی معاہدہ طے پائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق غزہ کا انتظام چلانے کے لیے ایک سپورٹ کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جو فلسطینی اتھارٹی کی نگرانی میں کام کرے گی۔ غزہ سپورٹ کمیٹی 10 سے 15 قومی شخصیات پر مشتمل ہوگی۔ المیادین کے مطابق اس کمیٹی کی سرگرمیاں قاہرہ میں تمام فلسطینی دھڑوں اور گروپوں کے اجلاس کے بعد شروع ہوں گی، تاکہ اس کی تشکیل کے حوالے سے کسی حتمی معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ کینیڈا میں فلسطین حامیوں نے اوٹاوا میں پارلیمانی عمارت کو اپنے کنٹرول میں لے کر وہاں دھرنا دیا ہے۔ اسنا نیوز ایجنسی نے غیر ملکی میڈیا کے حوالے سے بتایا ہے کہ غزہ میں نسل کشی کے مخالف ایک یہودی گروہ کے ارکان نے فلسطین کے دیگر حامیوں کے ساتھ مل کر کینیڈا کی پارلیمنٹ کی لابی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وہاں دھرنے پر بیٹھ گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ احتجاج کرنے والوں میں کینیڈا کی کابینہ کے بعض وزراء اور پارلیمانی اراکین بھی شامل رہے۔ رپورٹ کے مطابق سیکورٹی اہلکاروں نے 14 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ کینیڈا میں فلسطین کے حامی گروپ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ وہ کینیڈا کی طرف سے غاصب صہیونی حکومت کو اسلحے کی فراہمی کے خلاف ہے۔ بیان میں غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے جاری جارحانہ اقدامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور فلسطینیوں کے قتل عام اور نسل کشی کی بھی مذمت کی گئی۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں دیویندر فڑنویس نئے وزیر اعلی ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب جمعرات کو منعقد ہوگی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی بھی شرکت کریں گے۔ ممبئی سے ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق مہاراشٹر میں وزیر اعلی کے بارے میں گزشتہ 10-11 دن سے جاری سسپنس بدھ کو اس وقت ختم ہو گیا جب مہا یوتی کے سرکردہ لیڈران نے مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشنن سے ملاقات کر کے حکومت سازی کا دعویٰ پیش کیا۔ اطلاعات کے مطابق مہا یوتی اتحاد میں شامل بی جے پی لیڈر دیویندر فڑنویس، شیو سینا لیڈر ایک ناتھ شندے اور این سی پی لیڈر اجیت پوار نے راج بھون میں گورنر کو اراکین اسمبلی کا حمایت نامہ پیش کیا۔ گورنر سے ملاقات کے بعد مہا یوتی اتحاد کے لیڈران نے پریس کانفرنس کی۔ نئے وزیر اعلی کے طور پر منتخب بی جے پی لیڈر دیویندر فڑنویس نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم نے گورنر سے ملاقات کی اور ریاست میں حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کرنے کے مقصد سے حمایت نامہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جمعرات شام 5:30 بجے حلف برداری تقریب کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ دیویندر فڑنویس نے یہ بھی بتایا کہ حلف برداری تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی بھی شامل ہوں گے۔ اطلاعات کے مطابق اس سے پہلے بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ ہوئی، جس کی صدارت مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کی، جو مرکزی مبصر کے طور پر آئی تھیں۔ دیویندر فڑنویس کو بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں لیڈر منتخب کیا گیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شیو سینا لیڈر اور موجودہ نگراں وزیر اعلی ایک ناتھ شندے اور این سی پی لیڈر اجیت پوار نائب وزرائے اعلی ہوں گے۔ ہندوستان میں کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ حکومت نے انہیں سنبھل جانے سے زبردستی روکا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وہ اتر پردیش کے سنبھل شہر جانا چاہتے ہیں اور متاثرین کے اہل خانہ سے مل کر تعزیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اکیلے بھی جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی نے آج کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر یہ ان کا آئینی حق ہے، لیکن حکومت ان کے آئینی حق کو بھی نظر انداز کر رہی ہے اور انہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئین کے تحفظ کے لیے لڑتے رہیں گے۔ ادھر انتظامیہ نے کہا ہے کہ راہل گاندھی کے سنبھل جانے سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں، اس لیے امن کے تحفظ کی خاطر انہیں سنبھل جانے سے روکا گیا ہے۔ واضح ہے کہ سنبھل کی شاہی جامع مسجد کا دوبارہ سروے کرنے کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد سنبھل میں حالات کشیدہ بنے ہوئے ہیں، جبکہ اس علاقے میں فساد بھڑک اٹھنے کے نتیجے میں کئی افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان افراد کو پولیس اہلکاروں نے براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی درخواست بریت کو خارج کر دیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس میں بریت کی درخواست پر سماعت کی۔ رپورٹ کے مطابق عدالت نے عمر ایوب کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا اور ان کی بریت کی درخواست خارج کر دی۔ اس موقع پر پبلک پراسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا کہ ملزم ہمراہی ملزمان کے اقبالی بیان میں نامزد ہے، فرد جرم سے پہلے ملزم کی بریت استغاثہ کی شہادت کو متاثر کر سکتی ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کا اہم سرغنہ رحیم اللہ عرف شاہد عمر افغانستان کے صوبے کنڑ کے علاقے شرنگل میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق افغان سیکورٹی فورسز کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے ٹی ٹی پی سرغنہ کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کیا گیا جب وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ افغان طالبان کی جانب سے دیے گئے زہرانے میں شرکت کے بعد واپس اپنے مقام پر جا رہا تھا۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے سیکورٹی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ٹی ٹی پی کمانڈر شاہد عمر کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ ہلاک ہونے والا کالعدم ٹی ٹی پی کا سرغنہ افغان طالبان کی جانب سے رہائی پانے سے پہلے بگرام جیل میں 8 سال تک رہا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی رہنما کی ہلاکت سے متعلق افغانستان اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، تاہم عسکریت پسند تنظیم نے اپنے کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ ہماری دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، اب اپنے قلوب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمائیے۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے۔